نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خلاصہ قرآن کے سلسلے میں 13 پارے کا سیکنڈ رکھ ہے، سورۃ یوسف کی آیت نمبر 96 ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. پس جب آ گیا ان کے پاس خوشخبری دینے والا تو ڈال دیا اس نے اس کے چہرے پر اس قمیص کو اور وہ دیکھنے والا ہو گیا. حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کیا میں نہ کہتا تھا کہ میں اللہ سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یہاں دوبارہ قصہ یوسف اپنے بالکل ایکسٹریم پہ پہنچتا ہے کہ کس طریقے سے باپ جو بیٹے کی جدائی پھر دوسرے بیٹے کے غم میں رو رو کے آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو چکے تھے. بیٹے کی قمیض جب ان کے آنکھوں پر ڈالی گئی تو ان کو بصارت مل گئی. کیا اس سے قمیض کی کوئی کرامت دکھتی ہے؟ اور کیا اس سے دلیل لے کر آج کسی بزرگ کی قمیض کو اسی طرح استعمال کیا جا سکتا ہے؟ تو سمجھ لیجئے گا کہ اسلام میں کون سی چیز برکت والی ہے، کس کے اندر تبرک لے سکتے ہیں کیا نہیں، اس کا بھی تعلق اللہ اور اس کے رسول کی بات سے ہے. کوئی چیز تب برکت والی ہوگی جب اللہ اور اس کا رسول اس کو برکت والی کہہ دے. قمیض کا اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا، کپڑا تو بلکہ خود اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگتا ہے کہ میں اس بندے کے لیے کیسا بنوں. اللہ کے نبی نے جو لباس پہننے کی دعائیں سکھائیں اس میں ایک دعا ہے کہ جب نیا کپڑا پہنا جائے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کپڑے کو میرے لیے بابرکت بنا. تو اللہ سے یہ کہنا کہ تو اس کپڑے کو میرے لیے بابرکت بنا یہ اور بات ہے، اور بذات خود کسی کپڑے کو ہی بابرکت سمجھ لینا کہ یہ پیر صاحب نے پہنا تھا، یہ فلاں بزرگ کی اترن ہے، یہ سمجھنا بالکل فرق بات ہے. خفیہ قسم کا شرک آنے لگتا ہے بعض دفعہ ایسی چیزوں میں، تو ایسی بات نہیں. اگر یہاں قمیض کے آنکھوں پہ ڈالنے سے بینائی آئی تو دیکھا جائے تو بینائی گئی بھی تو قمیض ہی کو دیکھ کر تھی. اگر قمیض میں خوبی ہوتی تو پھر ایسے ہی ہو جاتی. دوسری بات دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام تو کئی سال سے مصر میں تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس وقت ان کی خوشبو نہیں آئی، اس وقت بھی وہ قمیض کا کوئی ذکر کرتے نہیں کیا. کیوں؟ کہ جب اللہ چاہتا ہے تو تب انسان کو کسی چیز سے فائدہ ہوتا ہے اور کسی چیز سے فائدہ نہیں ہوتا. تو باپ نے فوراً سمجھ لیا، جب باپ نے بھی پہچان لیا بھائی کی بھی ساری بات کھل گئی، تب بیٹے بولے قالوا یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. وہ بولے ابا ہمارے لیے بخشش طلب کیجئے ہمارے گناہوں کی، بے شک ہم ہی خطا کرتے. یہ ہے وہ جملہ جس کی وجہ سے علماء کرام کی اکثریت کا یہ خیال ہے کہ نہ صرف یہ کہ ان بھائیوں کو بعد میں معاف کر دیا گیا بلکہ ان کو بعد میں نبوت بھی ملی. بعض دفعہ جب ہم یہ واقعہ پڑھتے ہیں اور اتنا کلیئر کٹ پڑھتے ہیں تو دل نہیں مانتا کہ ان بھائیوں کو بعد میں نبوت ملنی چاہیے جنہوں نے اپنے ہی سگے بھائی کو مارنے کی کوشش کی. تو یاد رکھیے کہ نبوت سے پہلے کے جو کام ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے جنت کا پھل چکھنے میں غلطی ہوئی تھی، اللہ نے وہ بھی معاف کر دی. حضرت موسیٰ سے تو قتل تک ہو چکا تھا نبوت سے پہلے، اللہ نے ان کو معاف کر دیا. تو اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنے کام کا بناتا ہے تو اس سے پچھلی زندگی میں وہ کیا کر چکا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. باپ نے بیٹوں کی یہ بات سن کے کہا سوف استغفر لکم ربی، ان قریب میں تمہارے لیے بخشش مانگوں گا اپنے رب سے، بے شک وہ خوب بخشنے والا اور مہربان ہے. سوفا سے بہت سارے مفسرین نے سحری کا وقت مراد لیا ہے. فوراً نہیں مانگی بلکہ تھوڑا وقت کا انتظار کیوں؟ اس لیے کہ بعض وقت اور بعض کیفیات ایسی ہوتی ہیں کہ دعا دل کے اندر سے نکلتی ہے، اور ایسے وقت میں انسان جو دعا مانگتا ہے پھر اس کی اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے. تو کسی کو صرف ٹالنے کے لیے کہنا اچھا دعا کر دیں گے، اور کسی کے لیے مناسب وقت کا انتظار کرنا کہ وہ وقت میں دعا کریں، یہ دونوں بہت فرق بات ہیں. آپ کو بھی اگر بچوں کا کوئی غم ہو، بچوں نے ستایا ہو یا ان کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہو، تو سحری کا وقت، تنہائی کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس میں انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اب اللہ کے ساتھ تو معاملہ پورا ہوا، اب آپ بالکل آخری منظر ہے. فلما دخلوا على يوسف پس جب وہ سب داخل ہوئے یوسف پر تو اس نے جگہ دی اپنے ماں باپ کو اور کہا داخل ہو جاؤ مصر میں اگر اللہ نے چاہا تو امن میں رہنے والے ہو کر، اور اوپر بٹھایا اپنے ماں باپ کو عرش پر، اور وہ سب گر پڑے اس کے سامنے سجدے میں. اور یوسف علیہ السلام بولے اے ابا جان، یہ ہے تعبیر میرے خواب کی جو اس سے پہلے میں دیکھ چکا تھا. قد جعلہ ربی حقا، کر دی اس کو میرے رب نے سچا. وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجنی، میرے ساتھ کتنا اچھا معاملہ کیا جب اس نے مجھ کو نکال دیا قید سے. وجا بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، اور آپ سب کو جنگل سے نکال کر لے آیا اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے بیچ میں جھگڑا ڈلوا دیا یا وسوسہ ڈال دیا. ان ربی لطیف لما یشا، بے شک میرا رب باریک بین ہے جو بھی وہ کرنا چاہے، بے شک وہ خوب علم والا اور خوب حکمت والا ہے. ایک ایک لفظ حقیقت میں نصیحت لینے والا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے جو الفاظ نکلے یہ کسی عام انسان کے نہیں ہو سکتے، محسنین کے دل سے ہی یہ الفاظ نکلتے ہیں. اس میں نہ تو بھائیوں کے اپنے آپ کو کنویں میں ڈالنے کا تذکرہ کیا، نہ عزیز مصر کی بیوی کے اٹیمپٹ کرنے کا تذکرہ کیا، ہاں قید سے نکلنے کا تذکرہ کیا. یہاں سے زندگی کے بارے میں پازیٹیو ایٹیچیوڈ دیکھتا ہے. بعض لوگ جب اپنی زندگی کی کہانی شروع کرتے ہیں نا تو دکھوں سے شروع کرتے ہیں، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر اس نے مجھے یہ کہا. دکھی پرسنالٹی، سیڈ پرسنالٹی والے لوگ ہیں. اور کچھ یہاں کہتے ہیں نہیں ماشاء اللہ ہم آئے، بہت اچھی طرح میری ساس نے مجھے رکھا بلایا، کبھی کبھی ہو جاتی ہوگی لیکن میرا بھی تو اس میں کوئی قصور تھا. یہ فرق ہوتا ہے. جو بندہ ہمیشہ دوسروں کی غلطیوں میں نظر رکھے گا نا اس کو کبھی اپنی نہیں دکھیں گی. ادھر بالکل یہی معاملہ ہے. یوسف علیہ السلام نے نہ بھائیوں کو شرمندہ کیا، نہ ان کو اپنے سامنے کسی طرح جھکایا، بلکہ شیطان کو بیچ میں رکھا. انسانی رشتوں میں نبھا کی یہی صورت ہے. انسان ہر بات پہ یہ کہے کہ غلطی میری بھی ہوگی، میں بھی کوئی اتنا پاک نہیں ہوں. وما ابری نفس ان نفس، اور ہمیشہ اچھی باتوں کو لیجئے. نفس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شوہر کو اگر بیوی کی کوئی بات بری لگے تو اس کی کوئی اچھی دیکھ لے، کوئی اچھی بھی تو ہوگی نا. زندگی میں نباہ ہوتا ہی تب ہے انسانوں کی اس دنیا میں جب ہم لوگوں کی بری باتوں کو چھوڑ دیں اور ان کی اچھی باتوں کو لے لیں. اور حضرت یوسف کی اس میں احسان مندی یہ بھی دیکھیے کہ اس پورے منظر کو اللہ کی طرف لے رہے ہیں کہ اللہ نے خواب سچا کروایا جو کہ میں دیکھ چکا تھا، اور اتنے سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا کرا دیا. اب ساتھ ہی دل کے اندر تشکر کے جذبات لیے ہوئے کہتے ہیں رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث، اے میرے رب بے شک تو نے مجھے بادشاہی دی اور مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا. آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا ولی ہے، بس مجھے اسلام کی حالت میں مار اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے. یہ ہے وہ خوبصورت دعا جو موت کے وقت حضرت یوسف کی زبان پر تھی، الحقنی بالصالحین. دیکھا جائے تو اب یوسف کی زندگی میں کمی کیا رہ گئی؟ کچھ بھی تو نہیں. رشتہ دار بھی مل گئے، دولت بھی ہے، صدارت بھی ہے، علم بھی ہے، نبوت بھی ہے، لیکن ایسے وقت میں ایک بندہ یہ دعا کرے کہ الحقنی بالصالحین، یہ نبیوں کی سنت ہے. اللہ کے نبی کی وفات کے وقت آپ کی زبان مبارک پر بھی یہی الفاظ تھے کہ اللہ مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے، کیونکہ نیکوں کا ساتھ دنیا میں بھی بڑی خوش قسمتی سے ملتا ہے اور مرنے کے بعد بھی. قبر بھی نیک کے ساتھ ہو، حشر بھی نیک کے ساتھ ہو، کیونکہ نیکوں کے ساتھ ہوگا تو نیکی کر رہا ہوگا نا، اور بروں کے ساتھ ہوگا تو برا انجام ہوگا. یہاں پہ حضرت یوسف کا قصہ پورا ہوتا ہے. ہمارے لیے عمل کی بات ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت بھی مل جائے نا، لیکن آخرت میں اچھے لوگوں کا ساتھ یہ ضرور مانگنا چاہیے، اور اس کے لیے پھر کوشش بھی کرنی چاہیے. اب یہ قصہ سنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب خطاب کیا جا رہا ہے. بالکل ایسا لگتا ہے کہ کوئی ڈوب کے کہانی سن رہا ہو، اور ایک دم اس کا نام لیا جائے، وہ محمد، سمجھ آ گیا، دیکھ لیا. بالکل یہ انداز ہے. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی، مگر تم خواب کتنا ہی چاہو ان میں سے اکثر لوگ مان کر نہیں دیتے، حالانکہ تم اس خدمت پر ان سے کوئی اجرت نہیں مانگتے. یہ تو ایک نصیحت ہے جو تمام جہان والوں کے لیے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے سوال کیا تھا انہوں نے کہ بتائیے کہ بنی اسرائیل مصر سے شام میں کیسے آگے یا شام سے مصر میں کیسے آگے، اللہ کے نبی نے جواب بھی دے دیا پھر بھی نہیں مانے۔ تو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ فکر نہ کرو، نہیں ماننے والے نہیں مانیں گے۔ واقعی یہ منایت ان فس سماواتی ولرد یمرون علیہا، زمین و آسمان میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے ہیں اور ذرا توجہ نہیں کرتے۔ سچ، برف پہ غور کرتے ہیں، پہاڑوں پہ آج کل جو منظر باہر نکلتے ہی توجہ کھینچتا ہے وہ کمپلیں ہیں۔ آپ ہر دن اس کمپل کی سائز میں فرق دیکھ سکتے ہیں، بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ ایک چنے نہیں ہوتے، ہرے چنے جو ہوتے ہیں، شروع میں آپ دیکھیں تو بالکل بند چھوٹے سے، اگلے دن آپ گزریں تو سرا پھولے ہوئے، اور ایک دو دن کے بعد دیکھیں تو اب آگے سے ان کے منہ کھل گئے، اور آپ دیکھیے گا دیکھتے ہی دیکھتے اس میں سے پھول اور پتے نکل آئیں گے۔ ہم ہر سال یہ منظر دیکھتے ہیں لیکن غور تھوڑا کرتے ہیں۔ ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کے وہ شرک کرتے ہیں۔ اس آیت کو ہائی لائٹ کر لیں، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ اس آیت کو آپ سامنے رکھ کے دیکھیں نا تو ہر اس مسلمان پہ فٹ آتی ہے جو اسلام پہ ہونے کے باوجود کسی درگاہ پہ بیٹھا ہے، کسی بزرگ کا پلو پکڑا ہوا ہے، کسی کے ساتھ کسی معاملے میں کیا کہ جی یہ میری بگڑی بنائیں گے اور ان کے در سے مجھے ملتی، سارے اس در کے سوالی اور میں ان کا آگے سوالی، تو کوئی مانتا نہیں ہے۔ لیکن یہ سچ ہے کہ اکثر ایمان لانے والے شرک کرتے ہیں۔ میں نے جب یہ بہت پہلے آیت سمجھی تو میں ہل گئی، مجھے فکر اپنی بڑھ گئی کہ کہیں میں بھی ان لوگوں میں تو نہیں ہوں کہ جو اللہ پر ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود شرک ہے۔ اس لیے خود کو ہمیشہ چھانتے پھٹکتے رہنا چاہیے، کبھی بھی اپنے آپ کو زیادہ رخصت نہیں دینی چاہیے۔ پھر اس کے بعد تھوڑے سے ڈراوے، اف امین تاتیہم غاشیت من عذاب اللہ او تاتیہم الساعۃ بغتہ، کیا یہ مطمئن ہے کہ اللہ کے عذاب کی کوئی بلا ان کو دبوچ نہ لے گی یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر نہ آ جائے گی؟ یعنی جو اتنے مستیوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کو پکڑ کر ڈر نہیں لگتا؟ تم ان سے صاف کہہ دو، نہیں مانتے نا تو کل کہہ دو، کیا ہاذی سبیلی ادعو الی اللہ، ان کو صاف کہہ دو کہ میرا راستہ تو یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی، اور اللہ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ اس کو بھی ہائی لائٹ کر لیں، یہ ہے انبیاء کرام کی دعوت کا خلاصہ، گول، ہاذی سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، کیا کہ اللہ کی طرف بلاتا ہوں، ادعو الی الجماعت نہیں ہے، ادعو الی المسلک نہیں ہے، ادعو الی الفرقہ نہیں ہے، ادعو الی کسی شخصیت کا نام نہیں ہے۔ یہ دعوت ہوگی نا تو مدد بھی اللہ کی آئے گی، جو اللہ کی طرف بلائے گا اللہ اس کی مدد کرے گا، جو دوسروں کی طرف بلائے گا پھر وہ دوسروں سے مدد کا طلبگار ہوگا۔ اور بصیرت پہ، اس پہ ایک پورا درس دیا تھا میں نے، بہت ہی اس میں باریک باتیں تھیں، سمجھنے کے قابل تھا، جو یوسف کے طریقہ تبلیغ میں سے، تو یہ آیت میں نے لی تھی اس وقت کہ کس طریقے سے بصیرت پہ ہونا لازمی ہے، دوسروں کو بلانے سے پہلے خود کلین کلیئر ہارٹ مائنڈ ہونا چاہیے۔ پڑھانے والا سکھانے والا جب خود علمی طور پہ اور عملی طور پہ اور روحانی طور پہ پختہ نہیں ہوتا تو وہ نرا فتنہ پھیلاتا ہے، شک اور پھیلا دیتا ہے۔ اس لیے پہلے خود سیکھا، پہلے خود سمجھا، جو چیز دوسروں کے دل میں اتارنی تھی پہلے اپنے دل میں اتاری اور پھر اس کے بعد دوسروں کو بتائی، اور بس یہی ہے راستہ۔ بس سبحان اللہ، پاک ہے وہ اللہ، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَى، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ سے بھی پہلے کسی کو بھی، یعنی اے محمد ہم نے آپ سے پہلے جو بھی پیغمبر بھیجے وہ سب انسان ہی تو تھے اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے اور انہی کی طرف ہم وہی بھیجتے ہیں، پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان قوموں کا انجام انہیں نظر نہ آیا جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں؟ یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے اور زیادہ بہتر ہے جنہوں نے پیغمبروں کی بات مان کر تقویٰ کی روش اختیار کی، کیا پھر تم غور نہ کرو گے، اب بھی نہ سمجھو گے، अफला ताकिलून, समझ नहीं आती, अक़ल नहीं है, क्यों नहीं सोचते? आप देखिए कि ये अंदाज़ आपको फ़ील हो रहा होगा हर आयत के एंड पे आ रहा है, सोचते नहीं, गौर नहीं करते, तदब्बर नहीं करते, पढ़ते नहीं हैं। हम भी ज़िंदगी में कैसे गुम होते हैं, बीसियों बार कुरान पढ़े होते हैं हमने, लेकिन गौर व फिक्र कम होता है। लेकिन हकीकत ये है कि पहले पैगंबरों के साथ भी यही होता रहा कि वो मुद्दतों तक नसीहत करते रहे और लोगों ने सुनकर ना दिया, हत्ता कि क्या हुआ, हत्ता इज़्तयसर रुसुल, यहाँ तक कि जब पैगंबर लोगों से मायूस हो गए और लोगों ने ये समझ लिया कि इनसे झूठ बोला गया है, तो यकायक हमारी मदद पैगंबरों को पहुँच गई। फिर जब ऐसा मौका आ जाता है तो हमारी सुन्नत क्या है कि हम जिसे चाहते हैं बचा लेते हैं, और मुजरिमों से तो हमारा अज़ाब टाला ही नहीं जा सकता। फिर अल्लाह उस वक़्त असमझ बन जाता है, बेनियाज, डूबते हो तो डूबो, जलते हो तो जलो, हमें आपकी कोई परवाह नहीं है। और ये सारे किस्से क्यों सुनाए गए? सूरत के आगाज़ में भी किस्से की बात थी, अहसन अल कसस, और सूरत के बिल्कुल आखिर में भी कहा, लकत कान फी कससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब, किन किस्सों में अक़ल और होश रखने वालों के लिए इबरत है। ये जो कुछ कुरान में बयान किया जाता है ये बनावटी बातें नहीं हैं, बल्कि जो किताबें इससे पहले आई हुई हैं इन्हीं की तस्दीक है, और हर चीज़ की तफसील और ईमान लाने वालों के लिए हिदायत और रहमत है। अब हम खुद देख लें कि कितने लोग हैं जिसको हिदायत और रहमत के लिए लेते हैं और कितने वजीफ़ों के लिए लेते हैं। ख़ास तौर पर हमारा तो मिजाज कुछ वजीफ़ों वाला ही बना हुआ है, ऐसे लगता है कि हम ऐसी चीज़ों को लेके उससे भी कुछ दुनिया ही लेना चाहते हैं। हालांकि मुझे पूरा यकीन है कि सूरत यूसुफ शऊर से पढ़ ली जाए तो इसके अंदर से ज़िंदगी का असल हुसन आता है। एक तो बातें कहूँगी, पूरी सूरत गुजर गई, आपने यूसुफ और जुलेहा की शादी का किस्सा नहीं पढ़ा, कहीं ये नहीं पढ़ा कि इस सूरत को प्रेगनेंसी में पढ़ा जाए तो बच्चा खूबसूरत होगा। आपने इस पूरी सूरत में ये भी नहीं पढ़ा कि दुल्हन के चेहरे पे सूरह यूसुफ फूंक दो तो उसको नज़र नहीं लगेगी। और हम अमूमन क्या लेते हैं, हमने ये पढ़ा कि जो इखलाक़े यूसुफ इख्तियार करेगा ना, हकीकत में वो ससुराल में नहीं ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब होगा। दुल्हन के चेहरे पे पढ़ने की बजाय अगर ये तालीमात लड़कियों को दे दी जाएँ तो वो ख़ुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। हमारे यहाँ इस पर भी बहुत ज़्यादती हैं, ससुराली ज़िंदगी के लिए भी हम बिल्कुल लोगों को मिस गाइड करते हैं, जो कहें मान जाना और जो चाहे सुनना, और अपनी सही को भी उनकी गलत पे छोड़ दो, ये सारी बातें दुरुस्त नहीं हैं। अल्लाह से दुआ है कि हम किताब से रहनुमाई लेने वाले बन जाएं। यहाँ पे अब सूरत यूसुफ ख़त्म होके सूरत अर्राद शुरू होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम रा, हरूफ मुक़त्तआत है, मक्की सूरतों की ये पहचान है। तिलका आयातुल किताब, ये किताबे इलाही की आयात हैं, और जो कुछ तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाजिल किया गया वो ऐन हक है, मगर तुम्हारी कौम के अक्सर लोग नहीं मान रहे। वो अल्लाह ही है जिसने आसमानों को ऐसे सहारों के बग़ैर कायम किया जो तुमको नज़र आते हों। इसको दोनों तरह से पढ़ सकते हैं, एक तो क्या जो भी बताया कैसे सहारे जो तुमको नज़र आते हो, और दूसरा भी है कैसे सतूनों पे खड़ा किया जो तुमको नज़र नहीं आते। और हकीकत है कि बात सच है, इस आसमान के नीचे हमें कोई पिलर नहीं दिखता, कोई दीवार नहीं दिखती, और कैसे सदियों से खड़ा है और ऐसे लगता है कि अल्लाह के हुक्म का मुंतज़िर है। फिर वो तख्त पर जा बैठा और इसने सूरज और चाँद को एक कानून का पाबंद कर दिया। कैसी मैनेजमेंट है, देखिए मैनेजमेंट करने वाला खुद बड़ा मुतमईन होना चाहिए, अगर वो अपनी जगह छोड़कर दूसरों के साथ लग जाए तो फिर उसका काम हिलेगा। अल्लाह दुनिया में भी रह सकता था, क्या मुश्किल था, लेकिन अल्लाह ने अपने लिए अर्श पर करार क्यों पकड़ा, ताकि दूसरों को काम करने का मौका दिया जाए। काम सिखाना अच्छी बात होती है, काम को देखना करने के बाद कैसा किया उनकी सलाह अच्छी बात है, लेकिन दूसरे को कहना मैं ही कर देता हूँ ये काम ठीक नहीं होता। ट्रेनिंग हो सकती है सब कुछ, लेकिन ये आदत नहीं हो सकती। अल्लाह ताला आसमान पर गया और इस सारे निज़ाम की हर चीज़ एक वक्त मुकर्रर तक के लिए चल रही है, मुराद के क़यामत तक, और अल्लाह ही सारे काम की तदबीर फरमा रहा है। वो निशानियाँ खोल खोल कर बयान करता है, कैसे, कभी धूप की सूरत में और कभी छाँव की, कभी बारिश की सूरत में और कभी बर्फ़ की सूरत में, شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو. کیا پتہ چلا کہ رات آتی ہے پھر چلی جاتی ہے, موت کا پیغام ہے. دن آتا ہے پھر چلا جاتا ہے, موت کا پیغام ہے. برف آئی پھر برف فوت ہو گئی, موت کا پیغام ہے. کل من علیہ فان, اس دنیا میں کسی چیز کو قرار نہیں ہے. آئینے میں غور سے دیکھیے, کوئی نئی جھری منہ پہ آئی, کوئی اور چہرے پہ لائن پڑی, یہ موت کا پیغام ہے. ہر دن زندگی میں ہمیں آنے کے بعد اب اگلے دنیا میں جانے کا دن دکھا رہا ہے. بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا, اور وہی ہے جس نے یہ زمین پھیلا رکھی ہے, اس میں پہاڑوں کے کھونٹے گاڑ رکھے ہیں اور دریا بہا دیے ہیں, اور اس نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے, اور وہی دن پر رات کو تاری کرتا ہے, اور ان ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. کتنا تذکرہ ہے نا غور و فکر کا, اور ہم اتنا ہی کام کرتے ہیں. وجہ کیا کہ ہمیں اور ہی بڑے فکر ہیں, پکانا کیا, کھانا کیا, پہننا کیا ہے. کائنات پہ تو وہی غور کرے گا جس کو کائنات کے رب سے محبت ہوگی. وفی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخیل, اور دیکھو زمین میں الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے ملے ہوئے بھی ہیں. انگوروں کے باغ ہیں, کھیتیاں ہیں, کھجور کے درخت ہیں, جن میں کچھ ایک شاخ والے ہیں اور کچھ دو. کچھ کھجور کے درخت جو ہوتے ہیں وہ بالکل نیچے روٹ سے ہی ایک بنتے ہیں اور اس کے اوپر ڈالیاں لگ جاتی ہیں. کچھ آپ دیکھیں تو نیچے سے دو ہوتے ہیں. تو سنوان اور غیر سنوان کیا ہے کہ جو ایک اور غیر ہو. عربی میں چچا کو باپ کا سنوا کہتے ہیں, سنوا واحد ہے, یعنی ایک جڑ کے دو پودے. کبھی کچھ درختوں کے دو دو تنے بھی ہوں گے. اور ایک بڑی خوبصورت ای میل مجھے ملی جس میں انبیلیویبل قسم کے تنے ہیں, کبھی موقع ملے تو آپ کو دکھائیں گے, کہ بالکل جیسے نیٹ بنا ہوتا ہے نا. کچھ درخت دنیا میں ایسے پائے جاتے ہیں کہ ان کے تنے آپس میں یوں بنے ہوئے ہیں, یوں, اور بیچ میں سوراخ سوراخ ہیں جیسے وہ گھونسلے ہوتے ہیں نا. ہمارے ملکوں میں کافی لوگوں کے پاس ڈیکوریشن پیس بھی اس قسم کے ہوتے تھے, وڈ کے بنے ہوئے جو ایسی اسٹک تھے, اور اوپر بس ڈرائی فروٹ کی پلیٹس رکھی جاتی تھیں. پورے پورے تنے ویسے بنے ہوئے ہیں. سبحان اللہ, دیکھ کے عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ کی ذات نے کیا کچھ پیدا کیا. تو کہا کسی کو ایک شاخ والا بنا دیا, کسی کو دو والا بنا دیا, حالانکہ اصل بات جو غور کی ہے وہ کیا ہے کہ یسقا بماء واحد. اس کو ہائی لائٹ کر لیں, پانی سب کو ایک ہی جیسا پلایا جاتا ہے, مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بناتے ہیں اور کسی کو کمتر. ان سب چیزوں میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. ایک ماں کے بچے ہوتے ہیں, اور کوئی میٹھا اور کوئی کڑوا, کوئی کھٹا اور کوئی ترش. ماں بھی ایک ہے, باپ بھی ایک ہے. کیسے عادتوں کا فرق ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ میں دکھاتا ہے. ان نفی ضال کلا یا تلی قوم یا قلون, عقل استعمال کرو تو فرق پتہ چل جائے گا. جن کو اتنی باتیں سمجھ آتی ہیں ان کو پھر اللہ کے نبی کی بات کیوں نہیں سمجھ آتی؟ تو اللہ تعالیٰ اس پہ حیرت کا اظہار کرتے ہیں. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ, اب اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل لوگوں کا یہ قول ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے. یعنی لوگوں کو یہ بات بڑی عجیب لگتی کہ اچھا جی مر کے مٹی ہو کے پھر جئیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا, اللہ اکبر, اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں توک پڑے ہوں گے. یہ جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ ملا تجلنا میں تو کون سے توک ہیں؟ دنیا میں تعصب کے توک ہیں, باپ دادا کی اندھی تقلید کے توک ہیں, اور آخرت میں جہنم کی سنگلیوں کے توک ہوں گے. اور ان کا حال کیا ہے, ان لوگوں کی حقیقت کیا ہے, اصل کیا ہے؟ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ, یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں, حالانکہ ان سے پہلے جو لوگ اس طریقے پر چلے ہیں ان پر اللہ کے عذاب کی عبرتناک مثالیں گزر چکی ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان سے درگزر کرتا ہے, اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا رب زبردست پکڑنے والا ہے. ہر خوبی اللہ کی ایکسٹریم پہ. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا. کہتے ہیں کہ اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ کون سی نشانیاں چاہیے تھی؟ ہاں دن رات تو نشانیاں دیکھتے تھے, لیکن جب اندر کی آنکھ بند ہوتی ہے تو نشانیاں دکھتی نہیں ہیں. کیا کہو ان کو؟ تم تو محض خبردار کر دینے والے ہو اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغید الارحام وما تزداد۔ اللہ ایک ایک حاملہ کے پیٹ سے واقف ہے، جو کچھ اس میں بنتا ہے اسے بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ اس میں کمی بیشی ہوتی ہے اس سے بھی باخبر رہتا ہے۔ ہر چیز کے لیے اس کے ہاں ایک مقدار مقرر ہے، وہ پوشیدہ اور ظاہر اور ہر چیز کو جاننے والا ہے، وہ بزرگ ہے اور ہر حال میں بالا تر رہنے والا ہے۔ تم میں سے کوئی شخص خواہ زور سے بات کرے یا آہستہ، اور کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو، اس کے لیے سب یکساں ہیں۔ ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگران لگے ہوئے ہیں، جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ کبھی محسوس کیا ہم نے ان فرشتوں کی موجودگی کو؟ ہر وقت ہمارے سی آئی ڈیز ہیں اور اسی طرح ہمارے گارڈ مین ہیں۔ دنیا میں ہم نہ بھی کوئی سیکیورٹی کا انتظام کر سکیں، اللہ نے الحمدللہ ہماری آنکھوں، ہمارے کانوں، ہمارے ہاتھوں پہ فرشتے رکھے ہوئے ہیں۔ بچے کی آنکھ پہ چوٹ لگتی ہے، آپ کہتے ہیں ہائے مشکل سے آنکھ بچی، کبھی آپ نے سوچا یہ آدھا انچ اوپر کیوں نہیں لگ گئی؟ فرشتہ روک لیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 10 فرشتے ایک انسان کی حفاظت کے لیے ہیں، آنکھوں کے گرد، کان کے، ناک کے نتنوں پہ، دو آگے دو پیچھے۔ ہم جب سو جاتے ہیں تو وہ فرشتے مکھیوں کو، مچھروں کو، جراثیم کو ہم سے دور کرتے ہیں، ہم پھر بھی اللہ کی کوئی قدر نہیں کرتے۔ فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو نہیں بدلتے، اور جب اللہ کسی قوم کی شامت کا فیصلہ کر لے تو وہ کسی کے ٹالے سے نہیں ٹل سکتی، نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی و مددگار ہو سکتا ہے۔ تو حالات بدلنے کے لیے حالت بدلنی پڑے گی، یہ لکھ لیں۔ جب تک ہم اپنی حالت نہیں بدلیں گے ہمارے حالات نہیں بدلیں گے، ورنہ اللہ کی ذات تو بہت کچھ کر سکتی ہے۔ هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا، وہی ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے، انہیں دیکھ کر تمہیں اندیشے بھی لاحق ہو جاتے ہیں اور امیدیں بھی بنتی ہیں۔ وہی ہے جو پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے، بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور فرشتے اس کی ہیبت سے لرستے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ وہ کڑکتی ہوئی بجلیوں کو بھیجتا ہے، اور بعض اوقات انہیں جس پر چاہتا ہے ان اس حالت میں گرا دیتا ہے جب کہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے، یعنی دنیا کی کسی مستی میں ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی میں۔ فی الواقع اس کی چال بڑی زبردست ہے، کرو کیا پھر؟ پکارو اسی کو، لہو دعوت الحق، اسی کو پکارنا برحق ہے، اور کسی کو نہ پکارو۔ رہی وہ دوسری ہستیاں جن کو یہ اس کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتی۔ انہیں پکارنا تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اس سے درخواست کرے کہ تو میرے منہ تک پہنچ جا۔ سوچئے ذرا، دریا کے کنارے کوئی بچہ بیٹھ جائے یا بڑا بیٹھ جائے اور ہاتھ کھولے، ایسے ہاتھ کھلی تیلی میں تو پانی نہیں آتا، اور پانی سے کہ آ جا میرے ہاتھوں میں، آ جا میرے ہاتھوں میں، نہیں آئے گا نا۔ ہاتھ جھکانے پڑتے ہیں، جمع کرنا پڑتا ہے، خود جھکنا پڑتا ہے، پھر چلو بنا کے پانی ڈالنا پڑتا ہے۔ تو غیر کی قبر پہ بیٹھا شرک کرنے والا کسی دوسرے سے جب تک مرضی بیٹھا رہے، اللہ نہ چاہے تو وہاں سے اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا، حالانکہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں۔ بس اسی طرح کافروں کی دعائیں بھی کچھ بھی نہیں، مگر صرف ایک ایسا تیر جو نشانے پہ نہیں لگا۔ وہ تو اللہ ہی ہے جس کو زمینوں آسمان کی ہر چیز خوشی سے یا نہ خوشی سے سجدہ کر رہی ہے، اور سب چیزوں کے سائے صبح و شام اس کے آگے جھکے جا رہے ہیں۔ ہم نہ جھکیں، ہمارا سایہ پھر بھی زمین پہ جاتا ہے۔ سجدے کی آیت ہے، قل من رب السماوات والارض، پھر آپ ان سے پوچھئے زمین و آسمان کا رب کون ہے؟ کہو اللہ، پھر ان سے کہو جب حقیقت یہ ہے تو کیا تم نے اسے چھوڑ کر ایسے معبودوں کو اپنا کارساز بنا لیا جو خود اپنے بھی لیے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ کہو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہوا کرتا ہے؟ آپ لوگ بھی جواب دیں، کیا روشنی اور تاریکیاں برابر ہو سکتی ہیں؟ اور اگر ایسا نہیں تو کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا ہے کہ اس کی وجہ سے ان پر تخلیق کا معاملہ شبہ میں پڑ گیا؟ کہو ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے، وہ یکتا ہے اور وہ غالب ہے۔ اب آگے مثال ہے بڑی خوبصورت، جس سے حق اور باطل کا فرق پتہ چلتا ہے۔ انزل من السماء ماء فصالت اودیتم بقدرها. اتنی پیاری آیت ہے کہ اس کے عربی پڑھ کے بہت مزہ آتا ہے. ایک ایک چیز پڑھتے ویسے لگتا ہے کہ ذہن میں تصور بنتا جاتا ہے. آپ بھی امیجن کیجئے گا. اللہ نے آسمان سے پانی برسایا. کون سا؟ علم کا، وحی کا پانی. اور ہر ندی نالا اپنے ظرف کے مطابق اسے لے چل پڑا. ندی نالا کون ہے؟ علم کو اخذ کرنے والے شاگرد، اسٹوڈنٹس. پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر بھی جھاگ آ گئی. یعنی علم جب آتا ہے تو اندر ہلچل مچتی ہے، لہریں آتی ہیں. اور ایسے ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے لوگ پگھلایا کرتے ہیں. اسی مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے. ظاہر باطل جھاگ کی طرح پھیلا ہوا دکھتا ہے، ایسے لگتا ہے ہر طرف باطل کا غلغلہ، لیکن نہیں. فَمَزَّبَدُ فَيَسْخَبُ جُفَان. بس جو جھاگ ہے وہ توڑی جاتا ہے، باتیں تھوڑے دن بعد دبی جاتی ہیں. لیکن بس جو چیز انسانوں کو نفع دے گی وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے، امام بخاری کی طرح، امام مالک کی طرح. کیسے یہ لوگوں کو نفع دے گئے، آج بھی ان کے معاملے جو ہیں وہ لوگوں کے لیے قابل فخر ہے. کذالک یضرب اللہ الامثال. اسی طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے. دعا کیجئے کہ ہم نفع کا بن جائیں. اپنی دعاؤں میں یہ دعا شامل کریں، اللہ مجھے ضائع نہ کرنا، اللہ اگر میرے اندر کوئی خوبی ہے تجھے پتہ ہے میری استعمال کر لے، قبر میں جانے سے پہلے یہ میں امانت دوسروں کو دے دوں. للذین استجابوا لربهم الحسنى. جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کی ان کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اسے قبول نہ کیا وہ اگر زمین کی ساری دولت کے بھی مالک ہوں اور اتنی ہی اور فراہم کر لے تو وہ اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے ان سب کو فدیے میں دے ڈالنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جن سے برا حساب لیا جائے گا، اور ان کا ٹھکانہ جہنم اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اللہم لا تجعلنا منہم. دعا کیجئے کہ اللہ قبول کرنے والوں میں بنا دیں. کیا مشکل ہے، چند دن کی بات ہے. کتنے دن لگیں گے اس دنیا میں ہم اپنے آپ کو اللہ کے لیے مشکلوں میں ڈالیں، ختم ہو جائے گا. آپ دیکھیے کہ کتنے انسان ہمارے سامنے دنیا سے چلے گئے نا، آج ان کو کوئی تکلیف ہے، آج ان کو کوئی ستاتا ہے، آج ان کو کوئی کام کے لیے کہتا ہے، کچھ بھی نہیں کہتا، وہ جا کے اپنا کام کر کے چلے گئے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارا انجام اچھا کرے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.